الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں سود اور ربا کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی کچھ آیات اور چند احادیث طیبہ بیان کی گئی تھی. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، اور یہ موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج کل ہم سودی قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑے عذاب اور وبال میں گرفتار ہیں. وہ عذاب اور وبال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور یہ سودی قرضے لینے کی وجہ سے ڈوب رہی ہے. دوسری طرف بے تحاشا مہنگائی بڑھ رہی ہے، جسے کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. مہنگائی کا پہاڑ ہماری ملک کی رعایا کو اس طرح پیس رہی ہے جیسے چکی کے اندر گندم کے دانے پیستے ہیں، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بے دھڑک، بے خوف و خطر، بے لگام مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ بھی وبال ہے، یہ اور یہ وبال سود لینے دینے کی وجہ سے ہے. ہمارے ملک میں سودی نظام ہماری معیشت کو جکڑے ہوئے ہیں. انفرادی طور پر بھی سودی معاملات بے انتہا ہیں، سرکاری سطح پر بھی سود ہی سود کا قرض لے کر کے ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ناکام ہو رہی ہے اور ناکام ہو کر رہے گی. تو اس طرح اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ کم از کم ہمیں اور آپ کو پتہ تو ہو کہ ہم جو ڈوب رہے ہیں اور ہمارا ملک جو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مہنگائی نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں، اور کم آمدنی والوں کے لیے قحط کا بھیاں دروازہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. درمیانے آمدنی والے بھی پریشان ہیں، کوئی شخص بھی اس وقت ملک کے اندر مطمئن اس پر سکون نظر نہیں آ رہا، تو یہ ساری نحوست اور یہ ساری لعنت سود کے لین دین کی وجہ سے. اس کے بارے میں ایک بات تو یہ عرض کر دوں کہ سود ایسا بدترین گناہ ہے کہ جو تمام آسمانی شریعتوں کے اندر حرام ہے. تمام آسمانی شریعتوں کے اندر یہ حرام ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک جو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں لائے ہیں، ان سب کی شریعتوں میں سود کا لین دین حرام ہے. یہ صرف حضور کی امت پر حرام نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا. تو اول تا آخر یہ حرام ہے. جو اتنا سخت حرام ہے تو کوئی وجہ ہے نا اس کی. جیسے شرک اور کفر تمام شریعتوں کے اندر حرام ہے، سود بھی اسی طریقے سے حرام ہے، ایسے زنا بھی حرام ہے. زنا بھی تمام شریعتوں کے اندر حرام اور نکاح حلال. تمام شریعتوں کے اندر سود حرام، بے حلال. تو سود اور زنا، کفر اور شرک وہ بدترین گناہ ہیں کہ جو ہر شریعت میں حرام ہیں اور حرام چلے آئے ہیں، قیامت تک حرام ہیں یہ. تو سود بھی حرام ہے اور اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ ہے. تین چیزوں کا فرق آپ سمجھیں. پہلی بات، اللہ پاک نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا ہے، سود کو حرام فرمایا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ بے کہتے ہیں کاروبار کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو. تجارت حلال، سود حرام. دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی ربا کو مٹاتے ہیں، ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو ربا میں اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ یہ تین چیزیں ہو گئیں، بے، ربا، صدقہ. صدقہ بھی حلال، نہ صرف حلال بلکہ موجب برکت اور آخرت میں بے حساب اجر و ثواب کا ذریعہ. سود حرام لیکن جائز طریقے سے کاروبار کرنا حلال. دنیا میں باہر سے برکت، اگر آدمی اس میں اچھی اچھی نیتیں کر لے تو ہے نہیں عبادت. تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں فرق بیان کرتا ہوں، جو توجہ دیں تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آئے اور یہ پتہ چلے کہ آخر سود حرام کیوں ہے. تو دیکھو، کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی چیز دوسرے کو بیچتا ہے، اس کے بدلے میں نفع لیتا ہے، اپنی راڈو گھڑی جو 10,000 روپے کی ہے وہ 11,000 میں بیچتا ہے، تو یہ نفع گھڑی کے اوپر لے رہے ہیں. وہ گھڑی 9,000 کی بیچ سکتا ہے، 10,000 کی بیچ سکتا ہے، 11,000 کی بیچ سکتا ہے، اپنی چیز پر نفع لیتا ہے، جائز. اور صدقہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیا جائے، وہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنا مال بلا عوض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی غریب محتاج مسکین کی امداد کرے. وہاں کاروبار نہیں ہے، وہاں لینا دینا نہیں ہے, صرف دینا ہی دینا ہے. کہ آدمی اپنا مال بشرطے کہ حلال ہو, محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ثواب آخرت کے لیے, بلا کسی عوض کے کسی غریب محتاج اور مسکین کو دے, تو یہ عین عبادت بالکل جائز اور باعث اجر و ثواب. وہ باعث اجر و ثواب اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ثواب کو خوب بڑھاتے ہیں, جس کی تشریح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال حلال سے ایک چھوارا کسی غریب محتاج مسکین کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں, یہاں تک کہ اور پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. یعنی ایک چھوارے کی اور ایک بہت پہاڑ کی کیا مناسبت, جوڑی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ مثال ہے ہمارے سمجھانے کے لیے, ورنہ ثواب اللہ تعالیٰ صدقے میں اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو یہ سمجھو کہ ایک چھوارا دیا اور اربوں کھربوں گنا اللہ تعالیٰ چھواروں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں, اس کے نام اعمال میں, یہ صدقہ ہے. اور سود یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے. اب جو قرض دیتا ہے نا, ہے تو ہمارا یہ, لیکن جب دوسرے کو دے دیا اس کی ملکیت ہو گئی, اب ہمارا نہیں ہوا, اس پر یہ اضافہ مانگتا ہے, پرائے مال کے اوپر نفع کماتا ہے, پرائے مال سے اضافہ مانگتا ہے یہ کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا ہے, مجھے اب 1,25,000 واپس کرنا. تو جب میں نے 1,00,000 تھا پہلے میرے پاس تھا تو میرا تھا وہ, جب کسی کو میں نے قرض دے دیا تو اس کی ملکیت ہو گیا بھائی, وہ میرا نہیں ہے بھائی. اس پر میں جو 1,25,000 یعنی 25,000 زیادہ مانگ رہا ہوں, یہ کس بات کے مانگ رہا ہوں میں؟ یہ بلا عوض ہے. پرائے مال پر ہم نفع لیں تو یہ جیسے دوسری کی جیب میں سے 25,000 نکالیں, تو یہ تو پرائے مال پر نفع کمانا ہو گیا, یہ کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے یہ حرام ہے, اس لیے ناجائز ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ 1,00,000 روپے جو میں نے دوسرے کو قرض دیا, جب تک میرے پاس تھا وہ میرا تھا, دوسرے نے قرض مانگا, اب چاہے رضامندی سے ہو اور چاہے مجبوری میں ہو, لیکن ہے 1,00,000 میرا, جب میں نے دوسرے کو دے دیا تو وہ دوسرے کا ہو گیا بس. اب اس کا نفع بھی اس کا ہے, نقصان بھی اس کا ہے, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں, ہمیں تو بس 1,00,000 لینے کا حق ہے بس. اب تو میں اس کے میں اضافہ لے رہا ہوں, پرائے مال کا اضافہ لے رہا ہوں. یہ تو ایسے جیسے کوئی چوری کرے اور کہہ دیے میں محنت کے بدلے میں یہ پیسے میں نے اٹھائے, جان پر کھیل کر کے میں نے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے اور چوری کی ہے, میں تو اس کے بدلے میں لے رہا ہوں, تو وہی پلائے ہوئے سے بھائی. یہ محنت کے بدلے میں سمجھنا غلط ہے بالکل. ایسی دوسرے کے مال سے ہم اضافہ مانگیں یا طے کر کے مانگیں یا دستور کے مطابق مانگیں, ہے پرائے مال کا یہ نفع, ہمارے مال کا نفع نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ چوری کی طرح ہے, جیسے چوری حرام ہے, ڈاکہ حرام ہے, سود بھی حرام ہے, تو ظلم ہے یا نہیں؟ اس ظلم نے ہماری قوم کو تباہ کر دیا ہے. کوئی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی, کفر کے ساتھ چل سکتی ہے. حضور کے زمانے میں کافر حکومتیں قائم تھیں اور آج بھی قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گی, لیکن جو قوم سود لے گی وہ پنپ نہیں سکتی, وہ پنپ نہیں سکتی. اس لیے اس کا عذاب اور وبال اتنا سخت ہے, جس میں کچھ حدیث ہے میں نے گزشتہ جو میں بیان کی تھی آج بھی بیان کرتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے کہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کریں گے, اور جنت کی نعمتوں کا کوئی مزہ بھی ان کو نہیں چکھائیں گے. یعنی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنتی کسی نعمت کا ضائع کبھی ان کو چکھنے کے موقع نہیں دیں گے. ان میں سے ایک سود کھانے والا, سود لینے والا, سود دینے والا, اور دوسرے شراب کی عادت رکھنے والا, یعنی نشہ کرنے والا. نشہ کرنے والوں کا دنیا میں دیکھ لو کیا انجام ہوتا ہے اور کیا ان کی بری حالت ہوتی ہے, کس طرح وہ گٹر لائن کے اندر پڑے ہوتے ہیں, گندی جگہوں میں وہ پڑے ہوتے ہیں. ان کا نشہ کرنے کی وجہ سے, ہیروئن پینے کی وجہ سے دنیا میں ان کی زندگی کتنی بدترین زندگی ہے, اس سے کہیں زیادہ بدتر آخرت میں ہوگی, اللہ بچائے. تو نشہ کرنے والا بھی اس میں شامل ہے, اور والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی اس وعید کے اندر داخل ہے, اور یتیم کا مال ناحق کھانے والے بھی. تو والدین کی نافرمانی بھی آج کل بہت عام ہے, لیکن یتیم کا مال کھانے والے آج کل بہت زیادہ ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی یتیم کا مال کھاتے ہوئے کسی کو. میں بتاتا ہوں کس طرح کھاتے ہیں, جس میں بڑے بڑے نمازی حاجی اللہ بچائے اس کے اندر شامل ہیں, وہ یہ کہ باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں کرتے. اس کے باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا, اب اس کی وراثت تقسیم نہیں کرتے. اور وارثوں میں کبھی کبھی نابالغ اولاد بھی ہوتی ہے, نابالغ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. تو جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے نا, اور اس نے اپنے نابالغ بیٹے بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں, بالغ بیٹے بیٹی بھی چھوڑی ہیں, عموماً بالغ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بابا کاروبار سنبھالتے ہیں, بالغ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں, وہی چلاتے رہتے ہیں, وہی اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے نابالغ اور بالغ اولاد دونوں چھوڑی, تو جو حقوق تقسیم وراثت سے پہلے ادا کرنے واجب ہیں, ان کو ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ سارے وارثوں کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے, جس میں بالغ بھی شامل ہیں, نابالغ بھی شامل ہیں, لڑکے بھی شامل ہیں, لڑکیاں بھی شامل ہیں, بیٹے بھی شامل ہیں, بیٹیاں بھی شامل ہیں, بھائی بھی شامل ہیں, بہنیں بھی شامل ہیں, نابالغ اولاد بھی اس میں شامل ہے. اگر ایک سوئی ہے نا, ایک سوئی, تو سوئی کے اندر بھی نابالغ اولاد بھی شامل ہیں, بالغ اولاد بھی شامل ہیں, سارے ورثہ اس میں شامل ہیں, چاہے وہ موجود ہوں یا موجود نہ ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں. اب اگر کوئی وہ سوئی بھی استعمال کرے گا تو نابالغ بچوں کا مال ناحق استعمال کرے گا. اگر ایک گلاس ہے گھر کے اندر پانی پینے کے لیے, اور وراثت کے اندر ایک گلاس ہے جو سب وارثوں کی مشترکہ ملکیت ہے, سب کا اس کے اندر حق ہے, تو جو اس گلاس میں پانی پیے گا نابالغ بچوں کا مال کھائے گا ناحق. کولر ہے تو اس کے اندر بھی بچے شامل ہیں, فریج ہے تو اس میں بھی بچے شامل ہیں, اوور ہے تو اس میں بھی بچے شامل ہیں, کچن کے سارے سامان میں ایک ایک بچے جو نابالغ ہے وہ سب شامل ہیں, اور گھر کے اندر بے دھڑک بے خوف و خطر اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے. کاروبار میں بھی یہی صورت حال ہے, بینک بیلنس کے اندر بھی یہ صورت حال ہے. تو بڑے بڑے حاجی نوازی اور تہجد گزار بھی اس گناہ کے اندر شامل ہوتے ہیں, کیونکہ وراثت تقسیم کر کے نابالغوں کا حصہ الگ نہیں کرتے. جب الگ نہیں کریں گے اور ان کو اسے الگ ٹب استعمال کرتے رہیں گے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا, کیونکہ اس میں نابالغوں کا مال ناحق کھانا پایا جا رہا ہے. سارے ورثہ بالغ ہوں اور سب رضامندی سے اجازت دے دیں کہ ہاں بھی چلو یہ مشترک استعمال کرو, ہماری طرف سے اجازت ہے تو معتبر ہے, پھر جائز. بالغ کی تو اجازت معتبر ہے نا, لیکن اگر کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے. اول تو اجازت لیتا کون ہے, نابالغوں کو پوچھتا ہی نہیں, جو بڑے ہوتے ہیں وہی وہ قابض ہوتے ہیں, تو اجازت تو لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اجازت لے بھی لے تو شرعاً وہ اجازت دینے کے اہل نہیں ہے, اجازت معتبر نہیں ہوتی. اس طریقے سے آج بھی یتیموں کا مال بہت زیادہ کھایا جا رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے, کھانے میں استعمال ہو رہا ہے, اس لیے کہ تقسیم وراثت کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. روز آنا قبرستان میں میت اتر رہی ہے, ایک نہیں دو نہیں دس دس بیس بیس میتیں قبرستان میں دفنائی جا رہی ہیں, اور وراثت شذ و نادر کبھی کسی کی تقسیم ہو تو ہو, وہ بھی شریعت کے مطابق عموماً نہیں ہوتی. اور اس میں ورثہ بعض دفعہ نابالغ، ایک بھی نابالغ بچہ ہوگا تو اس کا مال نہ کھانا حرام ہوگا، اور وہ ایسا گناہ ہے اس کا جیسے اپنے پیٹ میں انگارے بھرنا، جیسے آگ بھرنا اپنے پیٹ کے اندر ناقابل برداشت ہے، ایسے یتیم کا مال کھانا ایسے زبردست عذاب کا باعث ہے. اور اس یہ بھی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے کہ جو نابالغ بچے کا مال ناک کھائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے، واجب کر لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ، بلکہ جنت کی کسی ادنا سے ادنا نعمت کا بھی ان کو ضائع کبھی نہیں چکھائیں گے اللہ تعالیٰ. تو سود کھانا بھی ایسی بدترین گناہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. ایک روایت میں نے گزشتہ جمعہ سنائی تھی، اس کی دوسری روایت بھی اسی جیسی ہے، وہ بھی سنانا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعہ جو میں نے روایت سنائی تھی وہ تو یہ تھی کہ آپ جب معراج میں ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کو کڑک گرج اور بجلی نظر آئی، اور پھر آپ کو گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ کمروں کے برابر تھے، یعنی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے وہ کمرے کی طرح تھے، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے، سانپ جو باہر سے نظر آ رہے تھے کھال کے پتلا ہونے کی وجہ سے یا شفاف ہونے کی وجہ سے. اب یہ کتنا خوفناک منظر ہے، کیسی بدترین عذاب کی صورت ہے کہ پیٹ اتنے بڑے بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے، تو کیا وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر ڈس نہیں رہے ہوں گے؟ اور حالت یہ ہے کہ باہر سے بھی وہ نظر آ رہے ہیں. آپ نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر کے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں، یہ سود خور ہیں. یہ اسی جیسی روایت دوسری ہے جس میں یہ کہ جب آپ آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے، دنیا سے میں ہمیں رہتے ہوئے جو آسمان نظر آتا ہے جسے دنیا والا آسمان کہتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، چھ آسمان اس کے اوپر بھی ہیں. تو جو حدیث میں نے ابھی بیان کی وہ ساتویں آسمان کی ہے، اور یہ حدیث جو اب بیان کرتا ہوں یہ پہلے آسمان کی ہے، دنیا والے آسمان کی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پر جب پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے کمروں کے برابر ہیں، اور وہ ہیں تو چونکہ کھال کے، تو وہ ان کو وہ آدمی تو آدمی کی طرح ہے تو پیٹ اتنے بڑے بڑے، جیسے بقرعید میں بھینس کا اور گائے کا پیٹا ہم نکالتے ہیں جس میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کھال کے ہوتا ہے نا، اندر ہی ہوتا ہے اس کے اندر. بھائی اسی کو سمجھ لو کہ یہ تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو کمرے کے برابر ان کے پیٹ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آل فرعون کے بارے میں یہ فرمایا ہے، فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ روزانہ ان کو دوزخ کے سامنے لے جایا جاتا ہے تاکہ دیکھیں کہ دیکھو تم ایمان نہیں لائے تھے اور تم نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا تھا، تو اب تمہارا عذاب یہ ہے کہ یہ جہنم ہے جہاں تم کو قیامت کے دن داخل کیا جائے گا. تو یہ لوگ جو آل فرعون ہیں، فرعون کی قوم والے ہیں، یہ ان سود خوروں کے جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور تہ پر تہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سے ان کو رونتے ہوئے دوزخ کے سامنے جاتے ہیں.
اندازہ لگاؤ،
کوئی ہم اور آپ اپنے آپ پر قیاس کر لیں، کوئی ہم لیٹے ہوئے ہوں، چت لیٹے ہوئے ہوں، اور کوئی ہمارے پیٹ پر پاؤں رکھ کر کے چلتا ہوا آگے جائے تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ بھائی اسی کو وہاں سمجھ لیں کہ وہ لوگ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں اور کھال کے ہیں، اور اس وہ وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر ان کو ڈالا ہوا ہے، اور ان پیٹوں کے اوپر سے فرعون کی قوم والے لے جائے جاتے ہیں، وہ ان کو رونتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور جہنم کے سامنے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی، اور پھر وہاں سے واپس ان کو لایا جاتا ہے اپنی جگہ پر. اس طرح وہ جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ واپس آتے ہیں، تو ان کی حیثیت کا کیا حال ہوگا، ان کی تکلیف کا کیا حال ہوگا. اور پھر آل فرعون جب جہنم کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کبھی قائم نہ فرمانا، یا اللہ قیامت کبھی قائم نہ فرمانا، اس لیے کہ ان کو جہنم دیکھ کر کے اندازہ ہو گیا کہ جب عالم برزخ میں یہ عذاب ہے تو جب جہنم میں جائیں گے تو یہ جہنم کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے, اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے, وہاں ہمارا کیا انجام ہوگا. اس لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں, خدایا کبھی قیامت برپا نہ فرمانا,
نہ قیامت آئے گی نہ
ہمیں یہاں جانا پڑے گا, لیکن قیامت تو آنا برحق ہے اور حتمی ہے. تو آپ نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو دیکھ کر کے آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں.
سود کھانے والے ہیں یہ, جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں اور پیٹوں کی طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور فرعون کے قوم کے لوگ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں, گزرتے ہوئے آتے ہیں, یعنی رونتے ہوئے جاتے ہیں رونتے ہوئے آتے ہیں. یہ ہے خوفناک سود کھانے والوں کا انجام. اور ایک روایت اور بھی بڑی عبرت کی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو کسی نے دیکھا کہ وہ صرافہ بازار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارے صرافوں اور ارے جیولروں اور ارے سناروں خوشخبری سنو. اب وہ اللہ کے صحابی ہیں, حضور کے صحابی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں, وہ بازار میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں. تو بازار والے ان کے ظاہر صحابہ کرام کا تو ان کے دل میں بڑا احترام تھا, بڑا اکرام تھا, بڑی عزت تھی. تو فرما یا حضرت آپ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں, کیا خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تم کو دوزخ کی خوشخبری سناتا ہوں. حضور کے صحابی, اور پھر وہ حضور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں دوزخ کی خوشخبری سناتا ہوں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے جیولر ہیں اور یہ جتنے سنار ہیں, صرافہ بازار میں کاروبار کرنے والے ہیں, اکثر و بیشتر یہ سونا چاندی کا کاروبار ادھار کرتے ہیں, اور سونے چاندی کے کاروبار کے اندر سود بھی حرام ہے, ادھار بھی حرام ہے, کمی بیشی بھی حرام ہے. یعنی ایک تولہ سونے کے بدلے میں سوا تولہ سونا لینا حرام ہے, ایک تولہ چاندی کے بدلے میں سوا تولہ چاندی لینا حرام ہے, یا ایک تولہ چاندی کے بدلے میں پون تولہ سونا لینا حرام ہے, ایک تولہ سونا دے کر کے ایک تولہ چاندی دے کر کے پون تولہ چاندی لینا حرام ہے. کمی بھی حرام, زیادہ بھی حرام, برابر سرابر ضروری, ہاتھ اور ہاتھ ضروری. اب ورنہ سود, اگر کم لیں گے تو بھی سود, زیادہ دیں گے تو بھی سود, اسے ربا کہتے ہیں شریعت کے اندر. سود میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم سودی کو زیادہ سمجھتے ہیں, ربا کو کم سمجھتے ہیں. ایسے ہی اگر سونے کے بدلے چاندی لیں, چاندی کے بدلے ہم سودا لیں, تو اس میں کمی بیشی تو جائز ہے, وہ ربا نہیں ہے. لیکن ہاتھ در ہاتھ ضروری, ادھار حرام ہو سود, ادھار یہ بھی ربا ہے اس کے اندر. اب کاروبار صرافہ بازار میں تو یہ ہوتا ہے, سنہارا کیا تو رات دن کھاتے پہ کھاتا چلتا ہے, نقد دیتے ہیں ادھار کرتے ہیں, نقد کرتے ہیں ادھار دیتے ہیں, دینے بھی سونا لینے بھی سونا, دینے بھی چاندی لینے بھی چاندی. ادھار حرام, ربا کمی بیشی حرام, ربا. اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے, اس لیے میں حضور کے ارشاد کے مطابق تمہارے بازار میں آ کر کے تم کو دوزخ کی بشارت دینے آیا ہوں کہ تم سب دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ حرام کا مرتکب دوزخی ہوتا ہے. ابھی میں نے حدیث سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے چار آدمیوں کے بارے میں اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے, جس میں سے ایک سود کھانے والا بھی. اس لیے بھائی یہ اتنا بڑا حرام ہے, اتنا بڑا حرام ہے کہ تمام 1,24,000 پیغمبروں کی شریعت میں ربا حرام ہے اور زنا حرام ہے, آج یہ زنا کی طرح اور اسی طریقے سے یہ ربا کا معاملہ بہت عام ہے بازاروں میں, مارکیٹوں میں, سودی بینکوں کے اندر یہ خالص سودی کاروبار ہو رہا ہے, اور وہی عوام میں سے حکومت بنتی ہے. حکومت بھی جب بنتی ہے تو وہ بھی سودی لین دین کر رہی ہے. تو بھائی سود کی لین دین میں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹانے کا حکم ہے, یہ محک اللہ ربا, اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں. تو بھلا جب اللہ تعالیٰ مٹانے والے ہوں گے تو بچنے والا کون ہوگا؟ دوسری روایت میں کہ اگر تم سودی رہنے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اعلان سن لو. اوئے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرح اعلان جنگ ہوگا تو کس کی معیشت بچ سکتی ہے؟ کون سا ملک بچ سکتا ہے؟ اور کون کون سی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ سود کے اندر 70 سے زیادہ گناہ ہے, سود میں, ربا میں 70 سے زیادہ گناہ ہے. آدھا درجہ کا گناہ ایسا ہے جو کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اللہ حافظ. اس لیے بھائی ہم سب اب انفرادی طور پر اپنا اپنا معاملہ دیکھیں کہ ہم کوئی سودی معاملہ تو نہیں کر رہے, سودی بینکوں سے کون کاروبار نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ اب غیر سودی بینک بھی سامنے آ گئے ہیں. بیمہ زندگی بیمہ یہ خالص سودی معاملہ ہے, اس میں تو سود جیسے کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا, اس میں سود بھی ہے قمار بھی ہے, سود بھی ہے غرر بھی ہے. غرر الگ حرام ہے, قمار الگ حرام ہے, سود الگ حرام ہے. اللہ کا شکر ہے اس کے متبادل تکافل بھی آ گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی بہت لوگ بیمہ کر رہے ہیں, کرتے ہیں کرواتے ہیں کرتے ہیں کرواتے ہیں, اور بینکوں سے فکس ڈپازٹ بھی لوگ لیتے ہیں اور دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے سیونگ اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں کھلواتے ہیں, اور موبائل میں بیلنس جمع کرا کر کے فری منٹ اس کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں. یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود ہے. آج کتنا کثرت سے ہو رہا ہے بھائی, موبائل میں جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو وہ آفر کرتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے پیسے اس میں جمع کروا دو, پھر تمہیں اتنے منٹ فری ملیں گے, تم بات کرو تم سے کچھ معاوضہ. کلو قرضن جرن نفن فو ربا کے اندر داخل ہے, اور یہ حرام ہے ناجائز. بہرحال بھائی اپنا اپنا جائزہ لیں, اور جائزہ لے کر کے اس بدترین گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. جب ہم بچیں گے تو شاید, اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو بھی بچنے کی توفیق دے, تو ملکی سطح پر جب تک ہم اس سے باز نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کا جنگ کا اعلان برقرار رہے گا, مٹانے کا حکم برقرار رہے گا, اور معیشت کا ڈوبنا پھر سمجھو تقریباً یقینی. اللہ بچائے اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے, گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق دے, اور آئندہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. واقعی دعوانا. www.darsquran.com